بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورۃ الرعد کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ ترتیب کے اعتبار سے 13ویں نمبر کی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 96ویں نمبر کی سورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. اب جب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے تو عام طور سے مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں تین مضامین ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسرے آخرت کا بیان ہوتا ہے. چنانچہ اس سورت میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرنے کے ذریعے سے. اس میں 6 رکوع ہے اور 43 آیات ہے. آئیے تفصیل کے ساتھ اس کا خلاصہ جانتے ہیں. یہ سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، تلک آیات الکتاب. الف لام میم را، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اور یہ اللہ کے کتاب کی آیات ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ بالکل برحق اور سچا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتے. چنانچہ اتنا بڑا آسمان اللہ تبارک تعالیٰ نے سجایا ہے، لیکن کہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا. ہم ایک چھوٹا سا خیمہ لگاتے ہیں تو اس کے اندر بھی 4 ستون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ نے اتنا بڑے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا. ثم استوى على العرش، پھر اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے. وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، یعنی ان کا مدار طے کر دیا، ان کا روٹیشن طے کر دیا، ان کے اندر کتنا پاور ہوگا، کتنی روشنی ہوگی، یہ کتنی تپش ہوگی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے طے کر دی. کل یجری لاجل مسمی، یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی ایک متعینہ مدت تک، جب اللہ چاہیں گے تب تک چلتی رہیں گی. اور جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ قیامت برپا فرمائیں گے تو یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اور حدیث پاک کو اگر سامنے رکھیں تو جب تک کہ اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے. یدبر الامر یفصل الایات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہر چیز کی تدبیر کرتے ہیں، ہر چیز کے نظام کو چلاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بتاتے ہیں تاکہ تم اللہ کی ملاقات پر یقین کر سکو، یعنی آخرت پر یقین کر سکو، جس دن اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہوگی اور ساری زندگی کا حساب دینا پڑے گا. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے زمین کو پھیلایا ہے، زمین کو بچھایا ہے، اور اس پر پہاڑ اور دریا بنائے ہیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قسم کے پھلوں کو بنایا. جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، بڑی گہری بات فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا فرمایا ہے اور ہر پھل کے دو دو جوڑے اللہ نے بنائے ہیں. دو جوڑے سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی نباتات ہیں اور جتنے بھی پلانٹس ہیں، سیڈز ہیں، ان میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، میل اور فیمیل ہوتے ہیں. بلکہ بہت سی مرتبہ جو ہے پھلوں کی پیداوار میں جو کثرت ہوتی ہے وہ میل اور فیمیل کے مل جانے کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. کسی زمانے میں لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے، لیکن آج جدید سائنس کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہر چیز میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نباتات کا پروڈکشن ہوتا ہے اور یہ چیزیں اگتی ہیں. یغش اللیل النہار، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو دن کو رات کی چادر اڑاتے ہیں. دن بالکل واضح ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد رات کی اندھیری چادر آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرنا چاہتے ہیں، تدبر کرنا چاہتے ہیں، جو ریسرچ اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں. وہ ان تمام چیزوں میں جب تحقیق کریں گے تو یقیناً اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کو پنانے والی کوئی ایک ذات ہے اور ایک تنہے تنہا ہے جو ہر چیز کے نظام کو لے کر چل رہی ہے. آگے فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد، کہ زمین کے مختلف قطعے اور مختلف حصے ہیں جو پاس پاس میں واقع ہیں، قریب قریب ایک ہی طرح کی زمین ہوتی ہے، کہیں پر لال مٹی ہوتی ہے، کہیں پر سفید مٹی ہوتی ہے، کہیں پر کالی مٹی ہوتی ہے، اور انہی مٹی میں سے اللہ تبارک تعالیٰ انگور کے باغ نکالتے ہیں، کھیتیاں نکالتے ہیں، کھجور کے درخت نکالتے ہیں، جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہوتے ہیں، کچھ اکہرے تنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ سب کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے، ایک ہی طرح کا پانی جب جو ہے انگور کے باغ میں جاتا ہے تو انگور میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، ناریل کے درخت میں جاتا ہے تو اس میں پانی پیدا کر دیتا ہے، آم کے درخت میں جاتا ہے تو آم کے اندر مٹھاس اور پھلوں کا راجہ بنا دیتا ہے، تو غرض یہ کہ ایک ہی پانی ہے، لیکن جہاں جس طرح کے باغ میں چلا جائے، جس طرح کی مٹی میں چلا جائے تو یقیناً وہاں پر ایک نیا کرشمہ وجود میں آتا ہے، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، اور یقیناً کچھ پھل کچھ پھلوں سے ذائقے میں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کہ تربوز کا اپنا ذائقہ ہے لیکن آم کا اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے، آم میں بھی جو ہے الفانزو اور ہاپوس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد آدمی اور کوئی چیز کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں واضح کرنے کے باوجود بھی ان غیر ایمان والوں کا یہ کہنا کتنی تعجب کی بات ہے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم مرنے کے بعد جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے؟ اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ لوگ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، اور ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے جو ہے اپنے طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اپنے آپ سے محروم کر دیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے طور پر کچھ نظریات کے اور کچھ جو ہے عقائد کے گرد اپنے آپ کو گھیرے میں ڈال دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جو ہے ہندو بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پورن جنم پر، اور یہ کہ آدمی کے مرنے کے بعد 7 مرتبہ دوبارہ زندہ ہوگا، حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ خود ان کی کتابوں میں ویدوں میں اس طرح سے کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ 7 مرتبہ آدمی جنم لے گا، پورن جنم کی بات آتی ہے، اگلے جنم کی اگلی زندگی کی بات آتی ہے، تو اگلی زندگی کی بات تو قرآن بھی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اگلی زندگی آنے والی ہے جو برزخ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ان عقائد کے آس پاس اپنے آپ کو جب آدمی گھیراؤ میں ڈال دیتا ہے تو پھر اس کے باہر کا سوچنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ لوگ جو ہیں خوشحالی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے ہی تم سے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، یعنی بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہم پر عذاب لا کر بتاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی لغزشوں کو بہت زیادہ معاف کرنے بھی والا ہے، وان ربک لشدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت پکڑ بھی کرنے والے ہیں، تو لہٰذا یہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نظام کو لے کر چلتے ہیں کہ کب ڈھیل دینا ہے، کب پکڑ کرنا ہے، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ غیر ایمان والوں کا ایک قول نقل کرتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ یہ بتائیے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو پھر جو ہے تمہارے ساتھ کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا؟ ظاہر ہے کہ ہر نبی کے ساتھ معجزہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے ان کی قوم اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود انکار کرتی ہے، لیکن ان لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ جیسے پچھلے نبیوں نے معجزات دکھائے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اجدہا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے لا علاج بیماروں پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ جو ہے شفا یاب ہو جاتے، تو ایسا آپ کے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کا معجزہ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما انت منذر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سوال سے پریشان نہ ہو، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ آگے فرمایا ولکل قوم ہاد، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رہبر بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قوم میں کسی نہ کسی نبی کو بھیجا ہے تو یقیناً 125,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد آتی ہے، تو اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے خطے میں اور ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ضرور آئے ہوں گے۔ قرآن کی اس آیت کے تحت ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، چنانچہ اس کے آثار بھی ملتے ہیں بہت سی جگہوں پر ہندوستان میں، اس طرح کے آثار ملتے ہیں کہ جہاں پر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قبریں ہیں، اور پھر یہ کہ خود جو ہے شمالی ہندوستان میں سرہند کے پاس ایک جگہ ہے براس، وہاں پر تقریباً 13 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قبریں ہیں۔ اسی طرح جو ہے بعض تاریخ دانوں کے مطابق اور علماء کے مطابق فیض آباد اور ایودھیا جو بہت زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے نزدیک، وہاں پر بھی ایسے آثار ملتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام وہاں پر آئے ہیں۔ اسی طرح گنگا کے پانی کو جو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں اسی طرح کی تاریخ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی کو بھیجا ہے، اور پھر یہ کہ ہمارے برادران وطن جن لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، جیسے جو ہے شری رام جی ہے، شری کرشن جی ہے وغیرہ، یہ تمام حضرات ممکن ہے کہ اپنے وقت کے نبی رہے ہوں، نیک انسان رہے ہوں، اور پھر بعد میں چل کر ان کی بت پرستی کی جاتی ہو، ان کی عبادت کی جاتی ہو۔ تو اس لیے کہ خود انہوں نے کبھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، ہماری پوجا کرو۔ تو اسی وجہ سے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ممکن عین ممکن ہے کہ یہ وقت کے نبی اور بزرگ ہستیاں ہوں، بعد میں چل کر لوگوں نے ان کی پرستش کرنی شروع کر دی ہو۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد، کہ اللہ کی قدرت تو اتنی کامل ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اس چیز کا بھی علم اللہ کے پاس ہے، اور اس کا بھی ایک متعینہ وقت طے ہے کہ اتنی مدت وہ ماں کے پیٹ میں رہے گا اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے گا۔ تو عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، اللہ کی ذات جو ہے ظاہری چیزوں کو بھی جاننے والی ہے، غیب کی چیزوں کو بھی جاننے والی ہے، اور اسی طرح بڑی ہے اللہ کی ذات، بالا تر ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے تمام صفات اور تمام کمالات ہیں، اور پھر چاہے تم زور سے کہو یا آہستہ کہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ چند فرشتے متعین کر رکھے ہیں جن کی صبح و شام کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ صبح دو فرشتے آتے ہیں اور انسان کے ساتھ رہتے ہیں شام میں عصر تک، پھر عصر میں دو فرشتے آتے ہیں جو صبح تک رہتے ہیں، اور ہر چیز کو وہ نوٹ کرتے ہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کتنی اچھائیاں کر رہا ہے، کتنی برائیاں کر رہا ہے۔ اور آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت ہی بہترین اصول اور ضابطہ بتایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک تعالیٰ بھی قوموں کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے اندر سے تبدیلی کو نہیں لاتے ہیں۔ چنانچہ ہم جتنے بھی شکوے کریں اور جتنے بھی جو ہے حالات کی شکایات کریں، یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اگر ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ ہم خود بدلیں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنے نظام کے تحت حالات کو درست فرما دیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے، جس سے تمہیں اس کے گرنے کا کبھی ڈر لگتا ہے اور کبھی بجلی کے چمکنے کی وجہ سے بارش کی امید پیدا ہوتی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ ہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور تحمید ہے، وہ بادلوں کا گرجنا بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اس کے رعب سے فرشتے بھی تسبیح پڑھتے ہیں، فرشتے بھی ڈرتے ہیں، اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتے ہیں، پھر جس پر چاہتے ہیں اسے مصیبت بنا کر گرا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا آسمانی پورا نظام ہے، اور جو ہے اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی پر یہاں پر سجدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے زمینوں اور آسمان میں جو کوئی بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یہاں تک کہ سایہ بھی جو ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا سایہ، وہ بھی جھکتا ہے اللہ کے سامنے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو پھر جو ہے جب اللہ ہی کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والا سمجھتے ہیں تو پھر جو ہے تم ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو اور ایسے بتوں کی جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر جو ہے اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ نور اور ظلمات یعنی اندھیری اور روشنیاں دونوں برابر کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ خود سمجھنے والی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمانوں سے پانی برسایا اور جو ہے وادیوں کو بہا دیا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں پانی کو جو ہے جذب کرا دیا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تب پانی کو نکالتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی، کہ جو شخص یہ یقین رکھتا ہوں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کچھ نازل ہوا ہے برحق ہے، بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو؟ یعنی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا اور ایمان نہیں رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانی بتائی۔ ہمارے اعتبار سے عقل مند کون ہے؟ جو بہت ہوشیار ہو، بہت سمجھدار ہو، ہم اس کو عقل مند کہتے ہیں، لیکن قرآن کی نظر میں عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے درست اور صحیح اعمال بھی کرتا ہو، صحیح اور اچھے کام بھی کرتا ہو، وہ اصل عقل مند ہے۔ چنانچہ کچھ اچھے کاموں کا تذکرہ کیا کہ الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مند وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور تمام انسانوں کی روحوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، ہم تجھی کو اپنا رب اور پروردگار مانتے ہیں۔ ولا ينقضون الميثاق، اور کیے ہوئے وعدوں کو نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور یہ لوگ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ خون کی رشتہ داریاں جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ ویخشون ربهم، چنانچہ جو ہے گزشتہ سورہ یوسف میں ہم نے جو واقعات سنے تھے تو اس کا ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ خونی رشتہ داریاں ہمیشہ درگزر کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے ان کو قتل کرنے تک کی سازش کر دی، یعنی اٹیمپٹ ٹو مرڈر کر دیا، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ تو لہٰذا خونی رشتہ داریاں معاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، درگزر کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ زندگی بھر کی لڑائیاں ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت سارے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، پراپرٹی پر، جائیداد پر، اور جو ہے پیسوں کے معاملات پر ساری ساری زندگیاں اپنے بھائی بہنوں سے بات نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور جو ہے برے حساب سے بھی یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اور آگے ان کی صفات بتلائی، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اللہ کی رضا کے لیے یہ صبر کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے چپکے سے اور سب کے سامنے ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ خرچ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کبھی چپکے سے خرچ کیا جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ایک ہاتھ سے خرچ کیا جائے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اور کبھی اعلانیہ بھی خرچ کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو لیکن خود تکبر میں مبتلا نہ ہوں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً کوئی نیک کام کرتے ہیں تاکہ نیکیاں گناہوں کو دھل دے۔ اولئک لہم عقب الدار، یہ آخرت کی کامیابی اور انتہا انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جنت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کہ جنات عدن یدخلونہا، کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، اور ان کے باپ یعنی ان کے والدین، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد، یہ بھی ان کے ساتھ جنت میں چلی جائے گی بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں۔ تو لہٰذا بہت سی مرتبہ ایک آدمی کی نیکی اس کے پورے خاندان اور کنبے اور فیملی کو جنت میں لے کر جانے کا سبب بنتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اکیلے جنت میں جانے والے نہ بنیں بلکہ پورے فیملی کے ساتھ ہم جنت میں جائیں۔ جیسے ہم دنیا میں ساتھ رہتے ہیں ایسے ہی آخرت میں اور جنت میں بھی ہم ساتھ رہنے والے بن جائیں، ایسے اعمال ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبر صبرتم سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے دنیا میں جو صبر کیا، جو تکلیفیں جھیلی، جو مشقتیں برداشت کی، تو اس پر فرشتے آ کر ان کو سلامی دیں گے، ان کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے۔ اور جو اس کے برخلاف کرتے ہیں یقیناً وہ عقل مند نہیں ہے، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، ان پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہے اور یہ آخرت کی برائی بھی ان کے ذمے میں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے رزق کو بڑھانا اور کم کرنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ارادے سے اور اپنی قدرت سے یہ چیز فرماتے ہیں۔ البتہ روزی تو کم زیادہ مل سکتی ہے، لیکن اصل سعادت یا پھر یہ کہ اصل دنیا میں سکون کس طرح سے ملے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کے نام سے مطمئن ہیں، سکون کے ساتھ ہے۔ اگرچہ ایمان والا کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے اور جو اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن ہو، چاہے وہ ایک جھوپڑے میں رہتا ہو، لیکن اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اچھی طرح سے کہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے، یعنی دلوں کا سکون اور اطمینان یہ جو ہے دنیاوی آسائش میں نہیں ہے اور لگزریش اور اسی طرح گلیمر لائف میں نہیں ہے، بلکہ دل کا سکون اللہ کے نام میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ جو بظاہر شہرت کی بلندیوں پر تھے، اللہ نے مال کی بھی ریل پیل عطا کی تھی، لیکن اس کے باوجود سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے ساری دنیا ان کی کھوج میں لگ جاتی ہے کہ کیوں خودکشی کی اور کیا ہوا، پھر اس کے پیچھے ڈرگس کا ریکٹ نکلتا ہے اور پتہ نہیں کتنی خرافات نکلتی ہیں۔ لیکن جو ہے ایک ایمان والا جب اللہ کا نام لیتا ہے تو جو دلوں کا اطمینان اور سکون ملتا ہے یہ جو ہے کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ چنانچہ کئی سال پہلے کی رپورٹ ہے ڈبلیو ایچ او کی کہ دنیا میں جو خودکشی کا ریشو ہے یہ مسلمانوں میں 0.000 کچھ تو بھی اخیر میں جا کر ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں سب سے کم خودکشی کا جو ہے ریشو پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ خود اس رپورٹ میں لکھی ہوئی تھی کہ جو جتنا زیادہ اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے، جو جتنا ریلیجیس ہوتا ہے اتنا زیادہ خودکشی سے دور ہوتا ہے، اور جو ہے سب سے زیادہ خودکشی وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ایتھیس کہلاتے ہیں، ملحد کہلاتے ہیں اور ناستک کہلاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں، یہ ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ ہے۔ تو لہٰذا فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے چند آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے گئے تھے اور ان لوگوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا اور ان کو بھی جھٹلایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مدت کے لیے ان کو چھوڑے رکھا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو ہمارا پکڑنا کیسا تھا، مطلب اتنا سخت تھا کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے عربی زبان میں ایک حکمت والی کتاب عطا فرمائی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر کسی کے پاس یہ کتاب آ گئی، علم آ گیا، اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا وَاقٍ، اب جو ہے اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور اللہ سے کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا کہ ہر رسول کے ساتھ ہم نے ان کی بیویاں بنائیں اور ان کے اولاد بنائے، یعنی ان کی بھی ایک فیملی تھی، چنانچہ وہ اپنی فیملی کی، اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی دی ہوئی جو ذمہ داری اور نبوت کا کام ہے اس کو بھی انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور نصیحت ہے امت کے لیے بھی کہ اس کے ذریعے ایک تو کفار کے اعتراض کو ختم کرنا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہے کہ ان کے بیوی بچے بھی ہیں، یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، یہ بازار بھی جاتے ہیں، اور تو رسول تو ایسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی ان کے گمان میں ایسا تھا کہ رسول کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو ہے کھانا پینا کی بھی ضرورت نہ پڑے، ان کو بازار کی ضرورت نہ پڑے، ان کو گھر والوں کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ان جو ہے کفار کے اعتراض کا جواب دیا، اس سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کی فیملیاں تھیں سوائے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جو ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر نکاح بھی کریں گے۔ تو لہٰذا تمام انبیاء کی فیملیاں تھیں، اپنے فیملی کے ساتھ ساتھ وہ زندگیاں گزارتے تھے۔ تو ایک تو یہ اعتراض کا جواب دے دیا، دوسرا ایمان والوں کو اور دینداروں کو یہ بات بتائی کہ آدمی دینداری میں بھی غلو نہ کرے، کہ دینداری کے چکر میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، اپنے گھر والوں کو فکر کرنا چھوڑ دے اور بالکل سنیاس لے لے یا رہبانیت اختیار کرے۔ شریعت میں ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے اور نمونہ ہے کہ آپ نے ایک نہیں کئی کئی بیویوں کو بھی سنبھالا ہے، اور اسی طرح نبوت کی ذمہ داری کو بھی بحسن خوبی انجام دیا ہے۔ تو اس وجہ سے دینداری کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر چیز کو چھوڑ دے، بلکہ سب ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی دین کی ذمہ داری کو پورا کرے، یہ اصل کمال کی چیز ہے۔ آخری آیت میں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ نبی اور رسول نہیں ہیں، آپ ان کی بات پر نہ جائیے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، کہ اللہ ہمارے درمیان گواہ ہے، کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اتنا کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور جن لوگوں کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ میں رسول ہوں، تو لہٰذا تمہارے محض انکار کرنے سے میری رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو لہٰذا مجموعی اعتبار سے اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا بیان تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان تھا، کہ جس کی وجہ سے آدمی اگر تھوڑا سا بھی غور کرے تو اس سے اللہ کی وحدانیت اس کو سمجھ میں آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھ میں آتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ کہ عقل مند اور ایمان والے وہ ہیں جو اچھے کام اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، محض ایمان کا دعویٰ کرنے سے وہ ایمان والے، یا محض عقل مند ہونے کا دعویٰ کرنے سے وہ عقل مند نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں، اپنے کلام میں اور اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں کو اپنے نام کے لیے کھول دے اور ہمیں اطمینان قلب عطا فرمائے، اور اللہ کے نام کی لذت اللہ تبارک تعالی ہمیں عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔